خیر العمل ہے کیا آج بتاتا خیر بری حیا للفلاح بلاتا خیر بری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمة واشد المعاقبین فی الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والاکرام علی رسوله البشیر النذیر السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. درود بجي محمد ويا محمد. عزیزان محترم، کل آپ کے سامنے جس موضوع کو شروع کیا وہ یہ کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ومن قتل مظلوما، جو کوئی بھی مظلومیت کے عالم میں مارا گیا، قتل ہو گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم اس کے وارث کو قدرت اختیار دیں گے کہ وہ اپنے قتل ہونے والے مقتول کا بدلہ لے. فلا یسرف فی القتل، اور یہ وارث بدلہ لینے میں اسراف سے کام نہ لے، جتنی ضرب ہے اتنی لگنی چاہیے. انہ کان منصورا، اور اس کو خداوند عالم کی تائید حاصل. یہاں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب بھی ہم ان چند کلمات کو سنتے ہیں، قتل، قتل مظلوم، بدلہ، تو خود بخود ہمارے ذہن میں امام عصر اور امام حسین علیہ السلام کا تصور آتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی یاد کے ساتھ ہی امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی یاد جڑی ہوئی ہے. کل ہمارا موضوع مکمل اسی پہ گزرا کہ امام عصر کی گفتگو امام حسین کی مجلس میں اضافی نہیں ہے، ذاتی ہے. وہ دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کریں گی، خداوند عالم نے حتی ملائکۃ اللہ کو خضر عصر عاشور، عاشور کے ہنگام میں، جس عاشور کے وقت واقعہ کربلا انجام پا رہا ہے، شہادت ہو گئی، امام حسین کا بالکل آخری مرحلہ ہے، شہادت کے نزدیک ہے، ملائکۃ اللہ سے برداشت نہیں ہو رہا، آسمان پر آہو بکا ہے، فغاں ہے، نالہ ہے، رونا ہے، چلانا ہے، فرشتوں کا خدا کی طرف رخ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے کہ بار الہ تو دیکھ رہا ہے حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس موقع پر خداوند عالم ملائکۃ اللہ کو جو تسلی دے رہا ہے وہ امام عصر کے ذریعے سے دے رہا ہے. امام عصر کی شبیہ دکھا کر، امام کی زیارت کروا کر خدا کہتا ہے کہ ملائکۃ اللہ تم رو رہے ہو، لیکن میں اس قائم کے ذریعے سے حسین کے خون کا انتقام لوں گا. یعنی خود اس عین شدت کے وقت کے جب واقع کربلا ہو رہا ہے، امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے، جو چیز سبب بنی اس اضطراب کے عالم میں سکون قلب کا، وہ امام زمانہ کی یاد. اس عنوان سے میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا ہے کہ جو امام حسین کی یاد ہے اس کے ساتھ امام کا ذکر ہے. دوسری بات میں نے بیان کی تھی، تکرار اس لیے کر رہا ہوں، جو مومنین نے آج پہلی بار شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے واضح ہو جائے موضوع. دوسرا میں نے بیان کیا تھا کہ جب کربلا میں امام سجاد علیہ السلام امام حسین کے لاش بستر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے مقتل میں، اور امام کی کیفیت یہ تھی کہ جسم سے گویا روح نکل جائے، تو جناب زینب ایسے عالم میں جب امام سجاد کے پاس آئی تھی تو کن الفاظ سے سہارا دیا تھا کہ بیٹا سجاد اس کیفیت کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالو، یقیناً مشکل مرحلہ ہے، تم جوان بیٹے ہو، باپ ہے، سر پہ بدن پہ سر نہیں ہے، کفن نہیں ہے، لیکن بیٹا بابا علی نے خبر دی تھی کہ لاشیں ایسے پڑی نہیں رہیں گی، انہیں دفنایا جائے گا، ان پہ مزار بنائے جائیں گے، ان کے زوار آئیں گے، یہ حسین قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنیں گے. اب یعنی کربلا آئندہ کی خبر دیتی ہے, اور آئندہ بھی وہ کہ جو شاندار آئندہ ہے. کربلا کے ذریعے سے ہمارا ذہن خود بخود منتقل ہوتا ہے امام عصر کی جانب. یہ جو کربلا کا امام عصر کا تعلق ہے انتہائی گہرا تعلق ہے. اس عنوان سے بس ایک جملہ بیان کروں, آج کے مطالب کی طرف آ جاؤں کہ بس پھر ادب اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فرش عزائے حسین کے جہاں امام حسین کے غم میں بیٹھنے والے غم زدہ ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں, امام حسین کے اوپر روئیں, غم منائیں, ساتھ میں اسی فرش عزا سے ناصران امام عصر بھی وجود میں آنے چاہیے. یہ تو تعلق ہے امام حسین کا امام زمانہ کا, اس کا تقاضا یہ ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ومن قتل مظلوما, جو بھی مظلومیت کے عالم میں قتل کیا جائے ہم اس کے ولی کو اس کے وارث دم کو اختیار دیں گے. جعلنا لولی یہی سلطان, اختیار دیں گے. فلا یسرف فی القتل, قتل میں اسراف نہ کرے, اور اس کو ہم نے منصور قرار دیا. اسی لیے امام عصر کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لفظ امام کے لیے امام منصور استعمال کرتے ہیں. زیارت عاشورہ میں آپ مومنین بھی یہ پڑھتے ہیں کہ خدایا جب اس امام منصور کو تو ظاہر کرے کہ جو کربلا کے شہداء کا انتقام لے, تو مجھے بھی اس امام منصور کے ساتھ خون حسین کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرمانا. خدا آپ کی ایمانی دعا کو مستجاب کرے. دعا درود پڑھیے مل کے سمام. عزیزوں آج کی تاریخ کی مناسبت سے بات اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو مظلومانہ قتل ہے یہ فقط امام حسین کا نہیں ہے. کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مظلومیت کے عالم میں قتل ہوئے, اور مظلومیت کے عالم میں جب قتل ہوئے اس آیت کے مطابق جو وارث خون ہے اس کو قصاص کا بدلے کا اختیار ہونا چاہیے, لیکن جو وارث خون حسین ہے وہ خود مظلوم واقع ہو گئے, ان کی اپنی شہادت ہوئی, ان کا قتل کا بدلہ قرآن کی آیت کے مطابق ان کے وارث کو لینا چاہیے. ان کے وارث یعنی امام باقر خود مظلوم واقع ہوئے, ان کی شہادت ہوئی. سلسلہ گیارہویں امام تک چلتا ہے. یعنی جو خود وارث خون ہے وہ خود مظلومیت کے عالم ہے, جو وارث خون ہے وہ خود مظلوم ہے, لہذا اس کے بعد والے وارث کے اوپر اس کے خون کا بدلہ لینا آ جاتا ہے کہ وہ لے گا اس کا بدلہ. اب گیارہ اماموں کی شہادت ہے, بعد والے وارثوں کو خون کا بدلہ لینے کا موقع نہیں ملا, تو جو بارہواں وارث ہے یہ فقط ایک کے خون کا وارث نہیں ہے. امام حسن عسکری سے لے کر امام حسین اور امام علی تک کے تمام خون کا وارث امام زمان ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ دعا کرو دعا کہ امام کا ظہور ہو جائے, اس کے ساتھ ایک چیز بیان کی جاتی ہے تاکہ آل محمد کو فرج نصیب ہو, محمد کی آل کو فرج نصیب ہو. یعنی جو مشکل ہے جو مصیبتیں ہیں یہ امام زمانہ کے ذریعے سے برطرف ہوں گی. محمد و آل محمد جو مصیبتیں تحمل کر کے دنیا سے گئے, خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. درود پڑھی محمد و آل محمد پہ. تو آج کی جو مناسبت ہے, چونکہ 17 صفر ایک روایت کے مطابق امام علی ابن موسی الرضا کی شہادت کی تاریخ ہے, تو اس عنوان سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آج کی محفل میں کچھ گفتگو امام علی رضا کے حوالے سے کروں گا, جو خود مظلوم واقع ہوئے, یہ قتل ہوا ان کا مظلوم واقع ہوئے, ان کے وارث کو بدلہ لینا ہے, وارث کا سلسلہ پہنچا امام زمانہ تک, امام آ کر سب کا بدلہ لیں گے. تھوڑے سے حالات زندگی امام علی رضا کے بیان کروں تاریخ کی مناسبت سے, اور امام عصر نے آ کر تمام مظلومیتوں کا انشاءاللہ خاتمہ کرنا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کا دور انتہائی شدید دور تھا, شدت کے اعتبار سے مصائب کا دور تھا. یہ جو مصائب شروع ہوئے رسول اللہ کے بعد اہل بیت پر یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے. بیچ میں کچھ ادوار ایسے گزرے, یعنی کچھ ٹائم ایسا گزرا کہ جس کے اندر نسبتاً آسانی نظر آئی اہل بیت کے اوپر نظر آئی, لیکن وہ جو نسبتاً آسانی تھی وہ بھی اہل بیت کی خاطر نہیں تھی, وہ آپس کی جو چپکلش تھی, آپس کا جو جھگڑا تھا اس سے نمٹنے کے لیے تھی. مثال بنو امیہ اور بنو عباس میں آپس میں جنگ چھڑ گئی, اقتدار کی جنگ چھڑی. جب بنو امیہ بنو عباس میں آپس کی جنگ چھڑی تو بنو عباس کا نعرہ یہ تھا کہ ہم بنو عباس والے اہل بیت کا حق بنو امیہ سے لے کر اہل بیت کو ان کا حق دیں گے. نعرہ کیا تھا کہ ہم اہل بیت کا حق لیں گے, اہل بیت مظلوم واقع ہو گئے, ہم ان کی خاطر قیام کریں گے, تلوار چلائیں گے, خون دیں گے, اور اس کے بعد جب بھائی اختیار ہمارے پاس آئے گا اہل بیت کو واپس لوٹا دیں گے. نعرہ اہل بیت کا تھا. بنو امیہ کے اوپر یہ وقت آیا کہ اہل بیت کی وجہ سے کہا گیا کہ تم نے اہل بیت پر ظلم کیا, جب ان دونوں کی آپس میں حکومتیں جنگیں شروع ہوئیں حکومت کے اقتدار کے چکر میں, تو نسبتاً پانچویں امام اور چھٹے امام کو آسانی کا موقع ملا. یعنی کیا آسانی ملی؟ اس سے پہلے تک آئمہ علیہ السلام مجمع میں اہل بیت کا علوم نہیں سکھا سکتے تھے. اس جنگ کے نتیجے میں بنو امیہ نے تھوڑی سی ڈھیل دی, یعنی وہ دکھانا چاہا کہ ہم تو ان کے حامی ہیں, ہم تو ان کو موقع دے رہے ہیں, یہ دیکھو بیٹھ کے مسجد میں درس دے رہے ہیں. پانچویں امام نے, اس کے بعد چھٹے امام نے سلسلے کو جاری رکھا. جیسے ہی اقتدار بنو عباس کو منتقل ہوا تو بنو عباس نے اپنا وہ کریہ چہرہ جو نقاب کے پیچھے چھپایا ہوا تھا اس کو آشکار کیا, اور بنو عباس کے لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ مظالم کا آغاز کیا. مخصوصاً جو منصور دوانیقی آیا, اس نے آنے کے بعد پھر چھٹے امام کے دور سے دوبارہ شروع کر دیا معاملہ شدت کے ساتھ. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام جس دور میں, یہ تاریخ بنو عباس کے اعتبار سے انتہائی شدید دور. بنو عباس کے حکمرانوں میں ہارون الرشید وہ حکمران ہے کہ جس کی اقتدار, سلطات, طاقت, روب, دبدبہ بہت زیادہ تھا. ایک ایسا ظالم شخص تھا کہ اس کے حکم پر ہزاروں سعدات کو زندانوں میں قید کیا گیا. ہزاروں سعدات, ہزاروں شیعوں کے خون کے گاروں سے عمارتیں بنی. جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے سب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ گارا آپ نے سنا ہوگا, کیا ہوتا ہے گارا؟ گارا کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں, عمارت بناتے ہیں, ایک اینٹ کے اوپر ایک اینٹ رکھتے ہیں, تو کیسے اس کے بیچ میں ایک مسالہ لگایا جاتا ہے. مسالے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سیمنٹ ہوتا ہے, بجری ہوتی ہے, ریت ہوتی ہے, کانکریٹ ہوتی ہے بعض جگہوں پر. لیکن ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ پانی. ٹھیک, اس زمانے کے اندر جو عمارتوں کو بنانے کا مسئلہ تھا, اس میں ان تمام چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے, نرم کرنے کے لیے, مخلوط کرنے کے لیے پانی کا استعمال نہیں ہوا. سادات اور شیعوں کا قتل کر کے ان کے خون کو اس میں شامل کیا گیا. کتنا قتل ہوا پھر؟ جو بچے بیٹھے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں, تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے. شیعت آسانی سے نہیں پہنچی یہاں, شیعت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں. کتنے ہی سادات کے گلے کٹے, کتنے سادات کو ذیلوں میں ڈلوایا گیا. یہ ہارون رشید وہ ہے, یعنی وہ ایک دور گزر گیا آئمہ کے اوپر کہ جہاں آئمہ علیہ السلام کا نام رکھنے پر بیت المال کی فہرست سے نام نکال دیا جاتا تھا. تمہارے بچے کا نام کیا ہے؟ علی ہے. بیت المال سے, فہرست سے نام کاٹ دیا گیا, تمہیں بیت المال سے کچھ نہیں ملے گا. حسن ہے, حسین ہے, کاٹ دیا گیا. خوب, ایسے شدید دور سے گزرے ہیں. ہارون رشید کا دور وہ ہے کہ جس کا ایک روب ہے, دبدبہ ہے, اقتدار ہے اس کا بہت زیادہ, اتنی شدت کے ساتھ شیعہ دشمنی کرتا ہے, اہل بیت کا دشمن ہے. وہ ہے کہ جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں رکھا, قید میں رکھا. کئی سال کی قید امام موسیٰ کاظم کی. کون سی یہ حکومت ہے؟ یہ بنو عباس کی, جس کا نعرہ کس کے لیے تھا؟ اہل بیت کے لیے, کہ ہمیں اگر حکومت مل گئی, ہم یہ حکومت کس کو پلٹائیں گے؟ اہل بیت کو پلٹائیں گے. حکومت مل گئی, اقتدار آ گیا, نتیجے میں کیا ہوا؟ اپنی بات سے پھر گئے, جو اصل نقاب تھی وہ اتار دی, سامنے آ گیا. اب یہ وہ دور ہے جس میں امام موسیٰ کاظم کا دور گزر گیا, شہادت ہو گئی, امام علی رضا کا دور. اس دور کے اندر شدت ہے. اس شخص کے بارے میں حتی رسول اللہ اپنے زمانے میں ایک نفرین کر کے گئے تھے. رسول اللہ نے نفرین میں کہا تھا کہ خدا بیری کے درخت کے کاٹنے والے پر لعنت کرے. کتاب عیون الرضا کے اندر لکھی ہے روایت, خدا بیری کے درخت کو کاٹنے والے پر لعنت کرے. یہ کون سا درخت ہے؟ اس کے دور تک, ہارون الرشید کے دور تک امام حسین کی قبر پر بیر کا ایک درخت لگا ہوا تھا چھاؤں کے لیے. اس درخت کو اس نے آ کر کاٹنے کا حکم دیا. رسول اللہ کی نفرین اس کے لیے تھی کہ خدا بیری کے کاٹنے والے پر لعنت کرے. اس زمانے کی بات. ایک ایسا شخص ہے اس کے زمانے میں. اب امام رضا کن حالات میں ہے؟ چونکہ آج کی مناسبت تاریخ شہادت گزری امام کی ایک روایت کے مطابق, اس لیے امام کے حالات تھوڑے سے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شدت کے حالات ہیں. اب باہر سے بھی مسائل ہیں, حکومت کے بھی مسائل ہیں, اس کے ساتھ ایک مشکل اور بڑھ گئی. وہ مشکل کیا بڑھ گئی؟ اب یہ توجہ کیجیے گا, میری اور آپ کی گفتگو ہے یہاں پر, مجھے اور آپ کی اس گفتگو کو سمجھنا بھی ہے, سننا بھی. تاریخ کے اندر جا کر دیکھنا ہے کہ اہل بیت نے کتنی مشکلات سے زندگیاں گزاری ہیں, اور وہ چیزیں آج ہمارے لیے بھی ہیں, ہمارے لیے پیغامات ہیں. اس کے اندر درود پڑھیں سب بلکہ محمد والے محمد پر. جو ایک مشکل ہے, یعنی تو حکمرانوں کی مشکل امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے, باہر سے آنے والے جو نان مسلمز ہیں, غیر مسلمز ہیں, وہ آتے ہیں, ان کے مناظرے ہیں, ان مناظروں کے ذریعے سے اسلام کو چیلنج کیا جاتا ہے, امام اس کے جواب دیتے. تیسری مشکل خود امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے درمیان سے محسوس ہوئی, اپنے لوگوں کے درمیان سے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کو تاریخ میں کہا گیا گروہ واقفیہ. گروہ واقفیہ, واقف نکلا وقف سے, وقف کا مطلب ہے سٹاپ ہو جانا, رک جانا, توقف کرنے والے لوگ. ہم کہتے ہیں توقف کرو, رکو, ٹھہرو. یہ گروہ تھا کہ جو امامت کا ماننے والا تھا, امام کو مانتے تھے. پہلے امام سے لے کر ساتویں امام تک انہوں نے قبول کیا امامت کے نظریے کو. اس بحث کو بہت توجہ سے سننا ہے, مخصوصاً جوان بچوں سے کہہ رہا ہوں. تاریخ ہے, تاریخ کے اندر جا کر سیکھنا ہے اور پھر اپنے لیے پیغامات لینے ہیں. مجلس کا مقصد ہی پیغام ہے, پیغام لینا ہے اپنے لیے. تاریخ کے اندر جا کر دیکھیں کہ اماموں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جو باہر والوں کی مشکلات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, اندر والوں سے بھی مشکلات تھیں. گروہ واقفیہ کون ہے؟ جس نے آٹھویں امام کی امامت کا انکار کر دیا, کہا کہ یہ امام نہیں ہے اور امامت کو اب ضرورت نہیں ہے, بس سات امام تھے, ساتویں امام تک معاملہ رک گیا. توجہ کیجیے گا, یہ وہ لوگ تھے کہ جو نظریے کے اعتبار سے اتنے مضبوط تو تھے کہ انہوں نے بعد رسول کسی اور نظام کو نہیں مانا. بعد رسول جس نظام پر آئے وہ نظام امامت تھا. بعد رسول یعنی رسول اللہ کے اس غدیر کے پیغام کو سمجھا اچھی طرح سے کہ اللہ کے رسول جو غدیر میں کر کر گئے ہیں, یہ رسول اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتا. وما ينطق عن الهوى ہے, اپنی خواہشات پر بات نہیں کرتا. جو وحی الہی ہوتی ہے رسول اس کا ابلاغ کرتا ہے. اب اگر رسول نے اس میدان میں سب کو جمع کر کے اکٹھا کرنے کے بعد کہا من کنتم مولا ہو فاز علی مولا, یہ رسول کی اپنی خواہش نہیں ہے, خدا کی مشیت ہے, خدا کا ارادہ. ان کا نظریہ اتنا تو پختہ تھا, یہ آئے اس نظریے پر. سات اماموں تک انہوں نے مانا, ساتویں امام کے بعد انہوں نے انکار کیا. انکار کی وجوہات ہیں, ان وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس مال و دولت جمع ہو گیا. یہ مال و دولت جمع کیسے ہوا؟ یہ مال و دولت اس طرح جمع ہوا کہ ساتویں امام قید میں ہے. طولانی قید ہے نا ساتویں امام کی, طولانی قید ساتویں امام کی. تو امام کبھی بھی, یاد رکھیے گا, امام کبھی بھی معاشرے سے اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہو سکتا. نظام امامت کے خلاف, نظام امامت کے خلاف. یعنی میں اور آپ جتنی توجہ امام کی طرف کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ توجہ امام کی ہمارے طرف ہوتی ہے. اگر مجھے آپ کو یہ لگتا ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہیں تو ہماری طرف سے غافل ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم نے امامت کو سمجھا ہی نہیں ہے. آگے چل کے میں جو روایت پڑھوں گا امامت کے حوالے سے, آج امام رضا کی زبانی, اس میں آئیں گی تمام خصوصیات انشاءاللہ. خود امام عصر نے ارشاد فرمایا انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم, اے ہمارے شیعوں ہم تمہاری دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے, تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے. امام عصر نے بیان کیا. امام موسیٰ کاظم زندان میں, باہر لوگ ہیں, شیعہ تھے, نظام بنائے گا امام, امام نے نظام بنایا. اس نظام میں کچھ نمائندے رکھے اپنے, ان نمائندوں کا کام امامت کی جگہ پر لوگوں کو رہنمائی کرنا ہے, لوگوں سے جو مال ہے وہ جمع کرنا ہے, تاکہ جو شیعت کا نظام امام چلا رہے ہیں وہ چلتا رہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظام تھا, مالی نظام کی بات کر رہا ہوں فقط, کتنا مضبوط تھا. حتیٰ یہی ہارون رشید جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا, جو اتنا صاحب اقتدار حکمران تھا کہ بنو عباس میں سے زیادہ بڑا اقتدار کسی کا بیان نہیں ہوا. اس کی جو حکومت تھی بلا منازع کوئی اس کے مقابلے پہ نہیں تھا, قدرت تھی اس کے پاس, دولت تھی, سب تھی. لیکن اس کے پاس جو فقیر فقرا آتے تھے, اس کے دربار سے جو مدد کی تھیلیاں دی جاتی تھیں, ان تھیلیوں میں جو تعداد ہوتی تھی دینار کی, وہ 30 دینار ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ, 10 سے 30 دینار. کون کے؟ جو صاحب قدرت ہے, اقتدار ہے, جس کے پاس پوری دنیا کا, اس عالم دنیا کا پیسہ آ رہا ہے, سب کچھ اس کے پاس, 30 دینار زیادہ سے زیادہ, 10 سے 30 دینار. اور اسی عالم میں امام موسیٰ کاظم کے پاس سے جو غریبوں کو مدد کی تھیلی دی جاتی ہے, اس مدد کی تھیلی میں جو کم ترین تعداد ہے وہ 100 دینار کی تعداد ہے. توجہ کیجئے, 100 دینار. وہ امام کے جس کے پاس ظاہری حکومت تو نہیں ہے, وہ امام کے جس کے پاس باغات تو نہیں ہے, وہ امام جس کے پاس کاروبار تو نہیں ہے. یہ امام کیسے اتنا طاقتور ہے مالی اعتبار سے؟ چونکہ شیعہ مضبوط تھے, شیعوں کو سمجھ میں آیا. یہ شیعہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ پانچویں اور چھٹے امام کی محنتوں کا نتیجہ. پانچویں اور چھٹے امام کو جو موقع ملا, اہل بیت کی تعلیمات کو پھیلایا, لوگوں کو اہل بیت کے نزدیک کیا, نتیجے میں شیعہ سمجھ گئے کہ امامت کی مدد کرنی چاہیے, مالی مدد کر دی شیعوں نے. توجہ سے کیجیے گا, لہٰذا ساتویں امام کا دور ایسا ہے, ساتویں امام نے یہ کام انجام دیا. اب ان حالات کے اندر ساتویں امام اگر جا رہے ہیں زندان میں, معلوم ایک طویل زندان کا زمانہ ہے, تو امام شیعوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جائیں گے. نظام بنا کر جائیں گے. نظام امامت یہی ہے, نظام امامت یہی ہے. امام نے نظام بنایا, نمائندے بنائے, اپنے وکیل بنائے, ان وکیلوں کے ذریعے سے لوگوں کے دینی مسائل بھی حل کرواتے تھے. وکیل کون ہوتا تھا؟ عالم ہوتا تھا, فقیہ ہوتا تھا. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ معاشرے میں رہے اور مسائل حل کرے, اور جو خمس کی اور دیگر رقومات جمع ہوتی ہیں اس کو لے جہاں امام نے بیان کیا وہاں خرچ کرے, یا امام آ جائے ان تک پہنچا دے. ان وکیل وکلا میں سے کچھ لوگ, نمائندوں میں سے کچھ لوگ, اب یہ شیطان کا حملہ تو دیکھیے بڑا شدید ہوتا ہے. قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار, ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں انحراف مت آنے دینا. دعا ہے یہ, دعا بھی کس کی؟ اسے پیچھے کی آیت میں جا کر دیکھیں گے, آیت نمبر 7 میں, تو جن کو راسخون فی العلم کہا گیا, یعنی جو علم میں بہت گہرے پکے لوگ ہیں, جو عالم ہیں, ان کی دعا یہ ہے کہ خدایا ہدایت کے بعد بھی دل انحراف میں جا سکتا ہے. خدایا یہ ایک جنگ ہے جو آخری سانس تک چلنی ہے, لہذا اس آخری سانس تک چلنے والی جنگ میں تو ہماری رہنمائی کرنا, ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مت جانے دینا. یہ دعا فقط ان کی نہیں, میری آپ کی بھی ہونی چاہیے. ضمانت کسی کو نہیں دی گئی, ضمانت عمل کے ساتھ ہے, درست راستے پر رہنے کے ساتھ ہے, اور خدا سے ہمیشہ طلب کرنے کے ساتھ ہے. آئمہ علیہ السلام کے در پر گدائی کیے بغیر نہیں پہنچیں گے کہیں, یاد رکھیے گا اس چیز کو. فقط عمل پہنچا دے گا, نہیں پہنچائے گا. عمل میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ پہنچائے جب تک اس عمل کے ساتھ دعائے امام, دعائے ولی شامل نہ ہو. جب تک میرے اور آپ کے عمل کے پیچھے ولی خدا کی استغفار ہمارے حق میں شامل نہ ہو, ہمارے عمل کی کوئی پرواز نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ہاں, یہ عمل جب ولی خدا کی دعا ساتھ ہوگی تو پرواز کرے گا. درود پڑھیے ولی محمد علیہ وسلم. اب امام رضا کا ایک مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو واقفی ہیں, یہ اپنے لوگ, اپنے لوگوں میں سے رک گئے. توجہ کیجئے گا, ساتھ میں امام تک آئے, اس کے بعد انکار کیا, چونکہ پیسہ اتنا آ گیا. جب پیسہ آ گیا تو انکار کر دیا, نہیں, آٹھویں جو علی ابن موسیٰ رضا ہیں یہ امام نہیں ہیں, ضرورت ہی نہیں امام. ساتویں امام ہے, پردہ غیب میں گئے, جب ظاہر ہوں گے دیکھا جائے گا. دیکھا ہے شہادت ہوتے ہوئے. توجہ کیجئے گا, یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں, امام معصوم کی موجودگی میں اگر دنیا پرستی کسی پر غالب ہو جائے تو امام کا نمائندہ بھی انحراف کی طرف جا سکتا ہے. دوران غیبت کبریٰ کے امتحان کتنے شدید ہیں یہیں سے اندازہ لگا لیجیے, یہیں سے اندازہ لگا لیجیے دوران غیبت کبریٰ کے کتنے امتحان شدید ہیں. وہ روایت اپنے ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ, آخری زمانے کو یاد کرتے ہوئے آئمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں ایک انسان صبح اٹھے گا مومن ہوگا, شام ہوتے ہوئے کافر ہو جائے گا. کافر سے مراد لا دین ہونا نہیں ہے, بے دین ہونا نہیں ہے, یعنی اپنے درست راستے سے ہٹ جائے گا. اب اس کے اندر حملے بھی ہیں, تہاجم بھی ہے, حملہ جسم پر نہیں ہے, حملہ عقائد پر ہے, حملہ فکر پر ہے, حملہ نظریے پر ہے. ان چیزوں کو سمجھیے, آج کی بحث ہے عزیزان محترم. زمانے کے امام تک پہنچنے کا راستہ وضاحت سے کہہ رہا ہوں, سوائے فکر, تدبر, تحقیق, اس کے علاوہ نہیں ہے. خداوند عالم خالص لوگوں کو جمع کر رہا ہے. کل بیان کیا آپ کے سامنے, چھٹے امام کی زبانی چھلنی ہے, ارادہ کروں نہ کروں چھلنی میں چھن رہا ہوں, میرے ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ارادہ کر کے چھلنی میں نہیں گروں گا, میں چھلنی میں ہوں. اس کی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے پہلے بھی دی ہے, یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں مثال کو, کہ جیسے آپ جب سورج کی روشنی میں باہر نکلتے ہیں, مثلا نکلے اپنے کالج جانے کے لیے, بازار جانے کے لیے, کسی بھی جگہ جانے کے لیے, آپ ارادہ کر کے نہیں آئے کہ سورج کی روشنی سے وائٹامن ڈی ایبزارب کریں گے. وہ جب آپ سورج کی روشنی میں آئے, ایکسپوز ہوئے, تو سورج نے اپنا کام کرنا ہے, آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی کو اس نے انجیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. آپ ارادہ کریں نہ کریں, سورج اپنا کام کرے گا, کرے گا کہ نہیں؟ آپ ارادہ کر کے نکلے, نہیں مجھے وائٹامن ڈی نہیں لینا سورج سے, نہیں ہوگا, سورج کا کام ہی یہی ہے, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. آپ ارادہ کریں نہ کریں, نیت کریں نہ کریں, سورج اپنی حرارت آپ کو دے گا, آپ کے جسم میں اس کی حرارت آئے گی, سورج کا کام ہی. اسی طرح دوران غیبت کبریٰ غربال ہے, چھلنی ہے, میں نیت کر کے جاؤں چھلنے نہیں, نیت کروں نہ کروں چھانے جا رہا ہوں. اب جب میرے اختیار میں نہیں ہے تو کیا کروں؟ اپنے آپ کو سنبھالوں. جب میرے اختیار میں نہیں ہے تو کیا کروں؟ اپنے آپ کو سمجھوں. چونکہ آئمہ بیان کر رہے ہیں, عزیزو معمولی نہیں ہے دوران غیبت کبریٰ, معمولی نہیں ہے آخری زمانہ. چھٹے امام زمین پر بیٹھے ہوئے بغیر کسی طریقے بغیر کسی چادر کے, چہرے کا رنگ امام کا بدلا ہوا ہے. آنے والا پوچھتا ہے مولا خیریت تو ہے, خدا خیر کرے, کیا گھر میں کوئی مصیبت ہو گئی؟ کہا نہیں گھر میں کوئی مصیبت نہیں ہوئی. مولا پھر چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ یعنی اتنا obvious تھا, اتنا ظاہر تھا کہ آنے والا چہرے کو دیکھ کر پہچان گیا کہ امام کے اوپر کوئی مشکل آ گئی. اس سے ان روایتوں کو کھولیے نا اپنے لیے, ذرا ان روایتوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو نکالیں کہ ہے کیا معاملہ. چھٹے امام اس زمانے میں, ابھی تو دوران غیبت کبری آیا بھی نہیں, امام کہہ رہے ہیں میں نے کتاب میں مطالعہ کیا آخری زمانے کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دیکھ کر میری کیفیت ہوئی ہے کہ مومنین کیسے اس دور میں زندگی گزاریں گے. یعنی میری اور آپ کی نسبت امام صادق علیہ السلام پریشان بیٹھے ہوئے. چھوڑ دیجئے سب کی بحث, اس وقت جتنے لوگ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں, میری اور آپ کی نسبت جتنے لوگ بیٹھے میں فقط ان سے بات کر رہا ہوں, میری اور آپ کی نسبت ہمارا چھٹا امام پریشان بیٹھا ہے, کیا ہوگا, کیسے گزاریں گے, کیسے سنبھالیں گے, اس کا مطلب شدت ہوگی. وہ پریشانی امام نے بیان کی. ایک اور جگہ امام اسی طرح دوران غیبت کبری کی بات بیان کر رہے ہیں, اس کو سن کے گھبرائیے گا نہیں, ابھی ایک تسلی بھی دوں گا. وہ اگلی روایت ہے کہ امام ایک اور جگہ بیٹھے ہیں, خیمہ لگا ہوا امام کے ساتھ بیٹھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور غیبت کبری کا تذکرہ ہے. یہاں سے ایک نقطہ اور نکال رہا ہوں, وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زمانہ جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہی ہیں ائمہ کی گفتگو کا حصہ رہا ہے, اس کا مطلب زمانے کی بہت اہمیت ہے. یہ دوران شاندار بھی ہے, وہ شاندار دور اتنا ہے کہ اس جیسی حکومت جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا, جو نزدیک ہے بننے کے اللہ نے اگر چاہا, جو علامات بتا رہی ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں, نشانیاں تو یہ بتا رہی ہیں, واقعات تو یہ بتا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ حکومت بننے کے نزدیک ہے کہ ہم سب کی آرزو کم از کم یہی ہے, ہمیں کہا گیا چھٹے امام نے کہا توقعوا صاحب امرکم لیلا و نہارا, رات اور دن اپنے صاحب امر کے آنے کی توقع رکھنا, یعنی غافل مت رہنا, یہ مت سوچنا ابھی تو علامت پوری نہیں ہوئی کیسے ہوگا, نہیں تم توقع رکھو خدا ایک رات میں تمام علامتیں پوری کر کے صبح امام کے ظہور میں اعلان کر سکتا ہے. درود پڑھیے محمد والے امام پر. لیکن شدت ہے, اس کا مطلب بیان ہو رہا ہے. ایک اور جگہ امام خیمے میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے, وہاں تذکرہ آیا, یہ شدت بیان ہوئی کہ اتنے حالات خراب ہوں گے, اتنی مشکلات ہوگی. صحابیوں میں سے کسی نے پوچھا مولا کیا کریں گے لوگ اگر اتنی شدت ہے, کیا ہوگا؟ امام نے کہا خیمے کا پردہ ہٹاؤ. خیمے کا پردہ ہٹایا, سامنے سورج چمک رہا تھا. امام نے اس صحابی سے جسے سوال کیا تھا مولا کیا ہوگا, کیسے لوگ پہنچیں گے, حقیقت کو کیسے پائیں گے, کیسے ہدایت پر رہیں گے, امام نے اس سے پوچھا یہ سامنے کیا ہے؟ اس نے کہا مولا سورج ہے. امام نے کہا کوئی شک ہے اس کے بارے میں؟ اس نے کہا نہیں مولا کوئی شک نہیں, سورج ہے. امام نے کہا جو حقیقت کا طالب ہوگا اس زمانے میں حق اس کے لیے ایسے ہی آیا ہوگا جیسے یہ سورج تیرے سامنے, جو حق کا طالب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو محنت ہے وہ ہماری اپنے اوپر, محنت ہم نے کر دی, حق طالب بنیں گے تو جتنا بھی زمانہ مبہم ہو حق طالب کو حق نظر آ جائے گا, حق کا طالب حق تک پہنچے گا. خوب یہ امام نے بیان کیا. عزیزان محترم, لہذا امام کا دور ایک ایسا دور ہے. اب یہ واقفیہ ایک ایسا گروہ ہے جو امامت کا ماننے والا رک گیا کہ نہیں ہے کوئی امام, اس کے بعد ساتویں امام تک تھا معاملہ, پھر پردہ غیبت میں چلے گئے, امام جب آئیں گے دیکھی جائے گی. یہ ہمارے لیے بڑا پیغام ہے غیبت کبری کے اندر. اس حالات میں اب امام کو لڑنا ہے, ان حالات میں امام نے لوگوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے, حکومت کا بھی کرنا ہے, ان انحرافات کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اب وہ وقت ہے کہ جہاں خود بنو امیہ کی خواہش ہے کہ لوگ امامت سے دور ہوتے چلے جائیں. اسی لیے اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں, میں آپ کے سامنے مختصر کر کے پوری سیرت ائمہ کو رکھنا چاہ رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا. ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں ائمہ پر مصیبتیں لائے گئیں, یعنی مشکلات ہیں, مارنا پیٹنا قتل زندان. بنو عباس کے دور میں ایک اور فیز میں داخل ہوا ہے امامت کے ساتھ سلسلہ. وہ کیا ہوا؟ جو دشمن تھا اسے معلوم تھا زبان صادق یعنی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ کی پہچان کروائی تھی. مانتے نہیں تھے ائمہ کو, پیچھے چلنے پہ تیار نہیں تھے, مگر معلوم ہے کہ رسول اللہ جو خبر دے کر گئے وہ پوری ہوگی. رسول اللہ نے ائمہ کے نام بتائے تھے کہ میرے بعد علی ہیں, علی کے بعد حسن ہے, حسن کے بعد حسین ہے, یہاں تک کہ پورے 12 اماموں کے نام بتائے تھے. تو سامنے والوں کو معلوم تو تھا کہ رسول اللہ نے خبر دی ہے, ایک کے بعد ایک سلسلہ ہوگا یہاں تک کہ مہدی پیدا ہوں گے, مہدی آئیں گے, مہدی نے حکومت قائم کرنی ہے. اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے امام مہدی کے حوالے سے. اب جب دشمن کو یہ خبر معلوم ہے تو دشمن کیا چاہتا ہے؟ امام مہدی کا وجود نہ ہو. آہستہ آہستہ انہوں نے چھٹے امام کے دور سے ساتویں امام کے دور سے دیکھیں آپ اپنی حکمت عملی کو بدلا. اب وہ ظلم و ستم کے سلسلے تھوڑے رکے. ساتویں امام سے ائمہ کو انہوں نے ان کے علاقوں سے نکالنا شروع کیا. علاقوں سے نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ جو امت اور امام کا جتنا بھی تعلق ہے اس کو کاٹ دیا جائے. چونکہ امام امت کے درمیان ہوگا تو گروہ بنے گا, لشکر بنے گا, سپاہی بنے گا. لہذا آپ اس امام کو امت سے جدا کر دو. امامت کو جدا کرنے کے لیے کیا ہوا؟ ساتویں امام کے دور سے آپ دیکھیں جلا وطنیاں شروع ہوئی ہیں. ساتویں امام سے پہلے جلا وطنی نہیں ہے. ساتویں امام سے پہلے چھ امام مدینے سے متعلق ہیں. یعنی امام علی کی ٹھیک ہے قبر نجف میں, لیکن امام نے اپنا حکومت کا مرکز بنایا تھا اس لیے نجف میں. باقی امام حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی. لیکن ساتویں امام کے دور سے باقاعدہ جلا وطن کرنے کا آغاز ہوا. ساتویں امام کو بلایا گیا بغداد میں, اور اس کے بعد امام کی شہادت بغداد میں ہوئی. آٹھویں امام جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے ان کو بلایا گیا کہاں؟ خراسان میں. نویں امام دوبارہ بغداد میں. دسویں گیارہویں امام سامرہ میں. بارہویں امام کی ولادت کہاں ہوئی؟ سامرہ میں. یہ جو کام ہوا یہ ایسے ہی نہیں ہوا, اتفاق نہیں ہے, حکمت عملی تھی دشمن. آہستہ آہستہ امامت کو امت سے الگ کر دو تاکہ جو امام ہے ان کا تعلق امت سے ختم ہوتا چلا جائے. امام آئسولیشن میں چلا جائے, امام تنہا ہو جائے. اور آخری زمانے میں ہوا, امام حسن عسکری علیہ السلام کو کہاں رکھا گیا؟ سامرہ میں. سامرہ میں یعنی کون سی جگہ؟ امام کو حسن عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکری کا کیا مطلب ہے؟ اطراف میں سارے سپاہی تھے, عام شہری بھی نہیں تھا کوئی. یہ جو سپاہی تھے یہ کون تھے؟ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ تھے, دیلم کے, ترک کے, مختلف علاقوں کے لوگ تھے جن کے دل میں اہل بیت کے بارے میں کوئی احترام نہیں تھا. ایسی جگہوں پر لا کے رکھا تھا. مگر خدا کا فیصلہ تھا, امام نے پیدا نہ ہوتا امام پیدا ہوئے. اب ان حالات میں کہ جب امامت لوگوں کے درمیان نہیں ہے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا ہے, امام اس کے دور میں ہے, ہارون رشید کے دور میں ہے, اتنا شدید دور ہے, امام اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. امام عزیزان محترم یاد رکھیے گا, امام خدا کی جانب سے عزت اور شرف کا نمائندہ ہوتا ہے. امام عزت کا امام ہوتا ہے. اگر کبھی آپ کے کانوں میں ایسی کوئی چیز سننے میں آئی کہ فلاں امام نے بیعت کی تھی, تو امامت سے ناواقف انسان یہ بات ضرور کر سکتا ہے, مکتب امامت کو سمجھنے والا یہ جملہ زبان پر نہیں لا سکتا. کبھی امام سے آپ بیعت کا تصور بھی مت کیجیے گا, تصور بھی مت کیجیے گا. اگر بیعت کی بات ہم شیعہ ماننے والے ہیں, امام کے شیعوں کے ساتھ مصائب مشکلات ہیں کیا؟ امامت کو مانتے ہو آپ اور میں ظالموں کے سامنے جھکنے پہ تیار نہیں ہیں. ہمارا پارا چنار کس چیز کی قربانی دے رہا ہے؟ صرف اسی چیز کی تو دے رہا ہے کہ علی کو چھوڑ دو, علی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دو. یعنی دشمن کی بات پر مان لو. پارا چنار کا غیور مسلمان مومن مجاہد جان تو دے رہا ہے, علی کا راستہ نہیں چھوڑ رہا, جان تو دے رہا ہے, ظالم کے سامنے جھک نہیں رہا. یہ جس نے امامت سے پیغام لیا ہے وہ ظالم کے سامنے تسلیم نہیں ہو رہا. امام کیسے تسلیم ہوگا ظالم کے سامنے؟ جس نے امام سے پیغام لیا ہے. مدافعان حرم کون تھے؟ جنہوں نے تین سال کے اندر داعش جیسی نجس وجود کا خاتمہ کیا تھا. کہاں سے تھے؟ ان کے پاس پیغام کہاں سے آیا تھا؟ کربلا سے پیغام لیا تھا. مثل لا یبایو مثل ہے. توجہ کیجیے گا, دوران غیبت کبریٰ کل میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی جو حساس ترین روایت تھی. میں اس کو آج بعض جو لوگ نئے آئے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. من اسغى الى ناطق فقط ابدا, جس نے کسی بات کرنے والے کی بات کو سنا, دھیان دیا, توجہ دی, اس نے اس کی بندگی کی. فان كان الناطق عن الله فقط ابدا الله, اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام دے تو سننے والے نے اللہ کی بندگی کی. فَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنْتِقُ عَنْ لِسَانِ اِبْلِيسِ فَقَدْ عَبَدَ اِبْلِيسَ, اگر بولنے والا شیطان کی زبان بول رہا ہے تو اس پہ توجہ دینے والا شیطان کی پرستش کر رہا ہے. ہمارے لیے مسئلہ ہے, ہمارے لیے مسئلہ ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے کہا تھا کل ان کانا کا فیصلہ کون کرے گا کہ اگر یہ ہے یا اگر وہ ہے؟ کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے. ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. درود پڑھیے محمد والے والے. اب امام رضا ایسے حالات میں ہیں اور امام رضا کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا انجام دے رہے ہیں؟ امام نے جو اپنے اوپر ذمہ داری لی, امامت کی ترویج. توجہ کیجیے گا, جہاں لوگ امامت سے دور ہو رہے ہیں, حکمرانوں کی خواہش ہے امامت بھول جائیں لوگ, امامت کو سائٹ پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں امام رضا علیہ السلام اس ہارون الرشید کے سامنے کھڑے ہو کے امامت کی ترویج کر رہے ہیں. یعنی غدیر کا پیغام دے رہے ہیں. شجاعت ہے امام کی. ٹھیک. ان حالات میں ایک شخص نے امام سے پاس آ کر کہا, مولا آپ جس طرح کا کام انجام دے رہے ہیں بڑا خطرناک ہے. مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے. آپ کی طرح کا چاہنے والا مومن تھا کوئی؟ مولا آپ اس ہارون رشید کے سامنے یہ چاہتے ہی کہ امامت کو لوگ بھول جائیں, اسی کی خاطر اس نے آپ کے بابا کو زندان میں ڈالا تاکہ لوگوں کا رابطہ منقطع ہو جائے. آپ اس کے سامنے ایک عام انجام دے رہے ہیں. مجھے آپ کی جان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے, آپ کا چاہنے والا ہوں. امام نے کہا میں تجھے وہ جواب دیتا ہوں جو میرے جج رسول اللہ نے ایسے ہی ایک سوال پر دیا تھا. اس نے کہا مولا کیا جواب ہے؟ کہا کہ جب میرے جد رسول اللہ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو مکے کے کافروں کے درمیان, بت پرستوں کے درمیان, مشرکوں کے درمیان انہوں نے تبلیغ کی. تیری طرح کا ایک چاہنے والا آیا میرے جد کے پاس اور رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جس مکے میں بت پرستی کے ماحول میں کافروں کے درمیان یہ جو کام انجام دے رہے ہیں, مجھے آپ کی نسبت ایک دھڑکا لگا ہوا ہے, مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. اور آپ کے تو اپنے خاندان میں لوگ آپ کے مخالف ہیں, ابو لہب آپ کا مخالف ہے. تو امام رضا اس کو بیان کر رہے ہیں آنے والے کو. امام رضا کہتے ہیں کہ اس رسول اللہ نے اس شخص سے جواب دیا تھا کہ اگر میرے اس کام کے نتیجے میں کام کا انجام دوں گا, اگر ابو لہب میرا ایک بال بھی بیکا کر لے تو میں رسول نہیں ہوں. اگر ابو لہب ایک بال بھی میرا بیکا کر دے میں رسول نہیں ہوں. امام رضا نے اس سے کہا یہ میرے جد کی بات تھی, اب میری بات سن لے, اگر ہارون اور رشید میرا ایک بال بھی بیکا کر لے تو میں امام نہیں ہوں. یعنی میں جانتا ہوں میں کیا کروں, ہارون رشید میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے. کس وقت جب ہارون رشید اقتدار پر ہے, ان حالات میں امام رضا امامت کی ترویج کر رہے ہیں, امامت کو پہچنوا رہے ہیں, چونکہ ضروری ہے لوگ کہاں آئیں, امام کی طرف آئیں. اب امام کن الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو لا رہے ہیں؟ آج امام رضا کی شہادت کے عنوان سے تبرکن چند نکات ان کی اس طویل ترین حدیث سے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو امام نے امامت کی شان میں بیان کی ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. امام بیان کر فرماتے ہیں امامت کی شان میں کہ ان الامامت اصول اسلام. جہاں امامت کو سائٹ پہ لگانے کی کوشش جاری ہے, امام کہہ رہے ہیں دیکھو امام وہ نہیں جس کو دیوار سے لگایا جا سکے, امام اصول اسلام ہے, امام اسلام کی بنیاد. اگر تم کلمہ گو ہو, اگر تم نمازی ہو, اگر نماز پڑھ رہے ہو, اگر اپنی عبادات اور فروعات پر عمل کر رہے ہو, تو یاد رکھو بنیاد امام ہے. تمہیں امام کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا, امام کے بغیر آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. ان الامام اصول اسلام, ان الامام زمام الدین. امامت ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں خدا نے دین کی مہار دی ہے. تم امام کو اگر الگ کر دو گے تو یہ دین بے مہار کا ہو جائے گا. بے مہار کی سواری سرکشی کرتی ہے, نتیجے تک نہیں پہنچتی. یہ جو دین کی زمام ہے یہ امام کے ہاتھ میں ہے. امام اگر ہوگا اللہ کی جانب سے تو وہ دین کو درست راستے پر رکھے گا. والنظام المسلمین, امام کے ذریعے سے ہی مسلمانوں کے درمیان نظم پایا جائے گا. امام ناظم امت ہے. تم امام کو درمیان سے نکال دو گے امت کا نظم ختم ہو جائے گا. آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہم جو دیکھتے ہیں تفرقہ, کتنے اسلامی ممالک ہیں ان اسلامی ممالک کے اندر وحدت نظر آتی ہے؟ نہیں, تفرقہ نظر آتا ہے, سازشیں نظر آتی ہیں. کیوں؟ امام نے بیان کیا تم کوئی بھی نظام لے آؤ, کوئی نظام تمہیں نجات نہیں دے گا, کوئی نظام تمہارے معاشرے کے اندر نظم نہ حاکم نہیں بنا سکتا. خدا کا فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کا جو نظم چلے گا اس کا ناظم کون ہوگا؟ امام ہوگا. امام کے ذریعے سے نظام کائنات چلے گا. تم امامت کو چھوڑ کر کیپٹلزم کی طرف چلے جاؤ, سوشلزم کی طرف چلے جاؤ, مارکسزم کی طرف چلے جاؤ, ون ورلڈ آرڈر کو اپنا لو, کچھ بھی کر لو, خدا کے فیصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خدا نے نظم رکھا ہے تو امامت کے ہاتھوں میں رکھا. اگر تمہیں چاہیے نظم, امامت کی طرف آؤ. امام اس زمانے میں جب امامت کو لوگ بھلا رہے ہیں امام یاد دلا رہے ہیں, یاد رکھو امامت کیا چیز ہے. والنظام المسلمین وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. امام وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا دین کے دنیا کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہے. اب تھوڑے سے چند نکات جوانوں کے لیے بیان کروں گا. عزیزان محترم, امامت فقط انسانوں کو آخرت کی طرف لے جانے کے لیے نہیں ہے. امامت کے کاموں میں سے جو سب سے بڑا کام ہے انسان کے رخ کو خدا کی طرف کرنا ہے. لیکن یہ دنیا خدا نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں, یہ دنیا خدا وند عالم نے مومنوں کے لیے بنائی ہے. وہ جو حکومت خدا آخری زمانے میں امام عصر کو عطا کرے گا, سوال غور سے سنیے گا میرا, نعوذ باللہ من ذالک, کیا آخری زمانے میں حکومت امام کے حوالے کرنے میں کوتاہی خدا کی طرف ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک کنجوسی خدا کی طرف ہے کہ وہ آخری زمانے میں حکومت دوں گا اپنے صالحین کو. نہیں, خدا نے تو رسول اللہ کے ذریعے سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر علی کے ساتھ چلو گے تو دنیا آباد ہوگی تمہاری, علی کے ساتھ چلو گے تو دنیا تمہاری ہے. رسول اللہ کے ذریعے سے وہ راستہ دکھایا تھا. خدا جو آخری زمانے میں کر رہا ہے یہ پہلے بھی کر سکتا تھا اگر لوگ امامت کا ساتھ دیتے. امامت بچوں سے مخصوص کر رہا ہوں, جوانوں سے کہہ رہا ہوں, امام سے محبت کرو, امام زمانہ سے عشق کرو. امام نے اگر اس دنیا کو بھی آباد کرنا ہے, یہ دنیا خدا نے اپنی حکمت سے بنائی ہے. ایک شخص امام علی کی خدمت میں آیا, آنے کے بعد اس نے دنیا کی مذمت شروع کر دی. امام سنتے رہے, بڑی برائی کر لی اس نے دنیا کی, اپنے طور پہ سمجھا میں نے بہت اچھا کام کیا, علی کے سامنے دنیا کی مذمت کی. جب خاموش ہوا امام نے کہا تو دنیا کی مذمت کر رہا ہے, دنیا تو قابل مذمت نہیں ہے. چونکا مولا, دنیا قابل مذمت نہیں ہے, آپ ہی تو بیان کرتے ہیں دنیا قابل مذمت ہے. امام نے کہا نہیں, وہ دنیا جس کو خدا نے اپنے علم, اپنے حکمت, اپنے اختیار سے بنایا ہو, حکمت جا بجا تجھے نظر آتی ہو, اس کائنات کے اندر یہ دنیا قابل مذمت کیسی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس دنیا کے اندر علم ہے, حکمت ہے, اختیار ہے, ارادہ ہے. امام نے پھر وہاں بیان کیا, یعنی مختلف جگہوں پر, امام نے کہا اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو اولیاء خدا خدا سے سودا کہاں کرتے؟ یہ جو دنیا ہے, الدنیا متجر اولیاء اللہ. امام علی نے کہا یہ دنیا خدا کے ولیوں کی تجارت گاہ ہے. یہ ولی خدا یعنی خدا کے اولیاء, خدا کے چاہنے والے, خدا کے دوست اس دنیا میں اپنا وقت دیتے ہیں, سانسیں دیتے ہیں, اپنی زندگی کے لمحات خدا کو دیتے ہیں تو اس کی رضا ملتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں تو خدا کی رضا کو خرید لیتے ہیں. یہ نفس بیچنا خدا کی رضا کو خریدنا کہاں ہوگا اگر دنیا نہیں ہوگی تو؟ شخص پریشان ہوا. امام نے کہا دنیا مسجد احب اللہ, خدا کے چاہنے والوں کی سجدہ گاہ ہے یہ دنیا. یہ سجدہ جسے یہاں کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو خدا اس کو عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے. دنیا نہ ہوتی تو یہ سجدہ کر کے کہاں رفعت اور عظمت حاصل کرتا؟ اس شخص نے کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا دنیا کی مذمت نہ کر, یہ دنیا خدا کی حکمت سے بنی ہے. پھر کس چیز کی مذمت ہے؟ کہا وہ محبت اور چاہت جو اس دنیا کی نسبت تیرے دل میں ہے, جس چاہت کی وجہ سے انسان جائز ناجائز کی تمیز کو چھوڑ دے, حق اور باطل کی تمیز کو چھوڑ کر فقط دنیا پرست بن جائے, وہ چیز, وہ جذبہ قابل مذمت. دنیا قابل مذمت نہیں. اب امام کے آنے کے بعد کیا ہے؟ امام نے کیا بیان کیا؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام صلاح الدنیا, دنیا کی اصلاح کرتا ہے, دنیا کے اندر معاملات درست کرتا ہے. عزیزان محترم, امام آنے کے بعد کیا کریں گے؟ زمین پر کیا کریں گے؟ عدل و انصاف کو نافذ کریں گے. عدل انصاف کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ روایات آپ نے پڑھی ہیں, سنی ہیں, تکرار کر رہا ہوں, زمین پر کوئی بھوکا باقی نہیں بچے گا. کل اس کو میں نے بیان کیا تھا, یہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں, عربین میں دیکھ رہے ہیں. یعنی عربین ایک تجلی ہے زمانے کے امام کی حکومت کے بارے میں. کروڑوں کی موجودگی میں ایک شخص نہیں ملتا جو بولے میں بھوکا رہ گیا. دعا آپ کو پڑھوائی گئی ماہ رمضان میں, اللہم اشفِ کل جائع, خدا سے دعا کرو خدا یہ ہر بھوکے کو سیراب کر دے. اس کی عملی تصویر عربین میں دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایک جھلک ہے. جب امام عصر تشریف لے کر آئیں گے پوری دنیا میں ایسا ہوگا, کوئی بھوکا نہیں ملے گا. اگر زندگی عربینی ہو جائے تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا. یہ عربینی اسی لیے اہل دل کہہ رہے ہیں, جن کی نگاہیں معرفت کی, وہ کہہ رہے ہیں عربعین کی جو واک ہے, جو عربعین کی جو یہ مشی ہے, یہ زمانے کے امام کے ظہور کا راستہ ہے. درود پڑھی محمد والے محمد. امام کے ذریعے سے دنیا کی اصلاح ہوگی. بل امام صلاح الدنیا و عز المؤمنین. پھر آگے امام بیان کرتے ہیں, بل امام تمام الصلاۃ و زکاۃ, تمہارے جتنے بھی فروعات ہیں اگر امام درمیان میں نہ ہو تمہارے فروعات بھی قابل قبول نہیں ہے. نہ تمہاری نماز قابل قبول ہے, نہ تمہاری زکات, تمہارا کوئی کام قابل قبول نہیں. امام کے ذریعے سے میں اور آپ دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی خاطر. دعا کیا کرتے ہیں؟ پروردگار ہماری, وتقبل صلاتنا وتقبل بہی صلاتنا. بہی کیا چیز ہے؟ بے ہے. وتقبل بہی صلاتنا, خدایا جو نماز تیری خاطر پڑھی امام عصر کے صدقے اس نماز کو ہم سے قبول کر لینا. وَجْعَلْ بِهِ اَرْزَاقَنَا مَبْسُوطًا, ہمارے رزق میں امام کے ذریعے سے صدقے سے وسعت عطا فرما. ہمارے گناہوں کو امام کے صدقے سے معاف کر دینا. یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ امامت کے بغیر دین کا کوئی عمل پورا نہیں ہوگا. امامت کے ذریعے امام رضا بیان کر رہے ہیں کہ امام کے ذریعے سے تمام فروعات قبول ہوں گے خدا کی بارگاہ میں، امامت کے ساتھ چلو گے۔ اس کے بعد اب جب امام نے بیان کیا، توجہ سے سنیے گا، وقت کم ہے، امام اب خصوصیات بھی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو امامت کی بحث تھی جو تمہیں بتائی ہے، لیکن قرآن کریم میں دو طرح کے امام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک امام وہ ہے کہ جس کو خدا نے کہا کہ وجعلناہم ائمتا یہدون الی امرنا، یہ ائمہ وہ ہیں جو ہمارے امر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم ان کو نیکیوں کی جو ہے وہ وحی بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ امامت بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ وجعلناہم ائمتا یدعون الی النار، ایک اور پیشواؤں کا گروہ ہے جن کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں، لیکن وہ خود بھی جہنمی ہے، پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا۔ پیشوا ہے، امام ہے، رہنما ہے، جو جس کے پیچھے چلتا ہے وہ اس کا چلنے مقتدی ہوتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں امامت کی اہمیت بیان کر دی، مبادہ ہر کسی کو اپنا امام بناؤ، نہیں، امام کی خصوصیات بھی میں تمہیں بیان کروں گا۔ الامام امین اللہ فی ارض، امام فقط وہ ہوتا ہے جو خدا کی زمین پر امانت دار ہوتا ہے، جس کے اندر امانت پائی جائے، جو اپنے نفس میں امین ہو وہ خدا کی زمین پر امام ہوتا ہے۔ وحجت ہی علی عباد، الامام المطہر من الذنوب، دیکھو کسی کو امام بنانے سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے، چونکہ ہر کوئی امام نہیں بن سکتا، ہر کوئی پیشوا نہیں بن سکتا۔ کون بنے گا پیشوا اور امام؟ جس کی گناہوں سے پاک زندگی ہوگی، یعنی جو اس آیت کا مصداق ہوگا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس کی زندگی میں کوئی ایک سیاہ داغ نظر نہ آئے وہ امام ہے، ایک سیاہ داغ نظر نہ آئے، جس کے دامن کے اوپر کوئی ایک دھبا نظر نہ آئے۔ الامام المطہر من الذنوب، امام وہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ الامام وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ المبرأ من العیوب، امام کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی اس کی شان کو گھٹا نہیں سکتا، کوئی اس کی تنقیص نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی اس کو بیان کیا یہاں پہ آپ کے سامنے، دیکھیے دشمنوں نے کتنی دشمنیاں کی ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ آسان ترین دشمنی کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے، جو مخالف ہے، جو رقیب ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بیان کیا جائے کہ اس کی شخصیت کم ہو جائے۔ آسان راستہ ہے نا کسی کی شخصیت کو گرانے کے لیے۔ آئمہ علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے دشمنیاں کی، تازیانے، کوڑے، جلا وطنی، قید، شہادت سب کر لیا، لیکن تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ کسی ایک امام کی طرف کسی نے کوئی عیب کی نسبت دی ہو، نہیں کر سکتا کوئی، ہے ہی نہیں۔ المبرر من العیوب، امام ہوتا ہے جو عیب سے پاک ہوتا ہے، امام ہوتا ہے کہ جس کے دامن پر کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، امام ہوتا ہے کہ جس کی شان کو خدا سنبھالتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، امام معصوم ہوتا ہے۔ انہیں امام رضا علیہ السلام کے بارے میں جب ان کو ولی عہدی دی گئی، ظاہری طور پر امام ولی عہد بنے، تو بہت سے بنو عباس کے لوگوں کو قبول نہیں تھی یہ بات، ناراض ہوئے مامون سے، لیکن بہرحال اب مامون نے کیا کریں، اس کا ہم کو ماننا پڑ رہا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام ایک جگہ خیمہ لگا ہوا تھا، اور وہاں پر مامون بھی ہے، دیگر بنو عباس کے افراد بھی بیٹھے ہوئے، وہاں امام کو بھی دعوت دے کر بلائے گا کہ آپ بھی آئیے اس خیمے کے اندر۔ جو بنو عباس کے بڑے کچھ لوگ تھے وہ چاہتے تھے امام کی توہین کریں، انہوں نے جو دربان تھے جو خیموں کے دروازے پہ اس پہ پردوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کا کام یہ، جب کوئی آتا ہے تو پردہ اٹھاتے ہو، اور جب وہ نکلتا ہے پردہ اٹھاتے ہو، جب یہ علی ابن موسیٰ آئے نا پردہ مت اٹھانا۔ اس کے ذریعے انہوں نے کیا کرنا چاہا؟ انہوں نے کرنا چاہا کہ امامت کی شان میں تنقیص کریں، تھوڑا سا امامت کی شان کو گھٹائیں، امام خود آ کر پردہ اٹھائیں، خود جھکیں، خود جائیں۔ روایت ہے کتاب اخبار رضا کے اندر، امام جب پہنچے ہیں وہاں تک، خیمے تک پہنچے ہیں، اسی وقت اللہ کے اذن سے ہوا چلی اور خیمے کا پردہ اٹھا، امام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ امام کی تنقیص کوئی نہیں کر سکتا، امام المبرأ من العیوب ہے۔ اس عمل کو دیکھنے کے بعد وہ جو غلام تھے، انہوں نے عمل دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی خدا کی بارگاہ میں کوئی منزلت ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، الامام مبرأ من العیوب۔ اس کے بعد آخری جملہ آپ کے سامنے بیان کروں، امام مخصوص بالعلم، امام ہوتا ہے جس کا علم اللہ کی طرف سے مخصوص ہوتا ہے۔ فقط امام ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی ایک سوال ایسا نہیں ملے گا کہ اس نے کسی اور سے جا کر پوچھا ہو، ہاں دوسرے تمام افراد ہر امام کے زمانے میں اپنی علمی مشکل کو حل کرنے کے لیے امامت کے دروازے پر جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔
دوسرے قاعدے پہ نظر آئیں گے کہ لولا علی لہلا کا فلاں، مگر امام کا بھی ایسا جملہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، چونکہ خدا کی طرف سے صاحب علم ہوتا ہے، امام مخصوص بالعلم ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے، امام کی پہلی خصوصیات بیان کی، صفات بیان کی امام نے، آخری جملہ امام نے کہا، امام کون ہوتا ہے؟ امام کا شمس تعالی، اللہ اکبر، امام کا شمس تعالی، امام ابھرتے ہوئے سورج کی مانند ہوتا ہے، یعنی تم لاکھ کوششیں کر لو امامت کو زندان میں ڈال لو، تم لاکھ کوششیں کر لو امامت کو قید میں ڈال لو، لاکھ کوششیں کر لو اماموں کو امت سے کاٹ کر رکھنے کی، امام ابھرتے ہوئے سورج کی مانند ہوتا ہے، امام نظر آتا ہے، امام کی شخصیت حرارت دیتی ہے۔ یہ جو امام نے کہا شمس تعالی، اس کے حوالے سے ایک دو جملے بیان کروں، مصائب کی طرف آؤں۔ عزیزان محترم، امام عصر نے بھی اپنے آپ کو نسبت دی کہ میری دوران غیبت کبریٰ میں مثال اس سورج کی ہے کہ جو پردے کی اوٹ میں ہو، یعنی بادلوں کی اوٹ میں، بادلوں کے پیچھے چھپا ہو، وہ سورج جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا امام زمانے نے بیان کیا، میری مثال دوران غیبت کبریٰ، یعنی کیا مطلب ہے کہ سورج ہے نظر نہیں آ رہا، اس کے آگے کیا آ گئی؟ پردے کی ایک، بادلوں کی ایک دیوار آ گئی۔ اس پر آیت اللہ جوادی عاملی نے خوبصورت چند نکات بیان کی، ان میں سے ایک دو نکات بیان کر کے میں مصائب کی منزل میں جا رہا ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ سورج بے شک بادل کے پیچھے چھپا ہوا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کی زندگی کا دار و مدار سورج پر ہی ہوتا ہے، پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہو، بادل کی اوٹ میں ہو، سورج دار و مدار ہے زندگی کا، اگر سورج نہ ہو زندگی کی حیات ختم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہماری اور آپ کی زندگی، ہماری آپ کی زمین کا جو نظام ہے وہ کس چیز پر قائم ہے؟ سورج کے اوپر۔ امام آگے کہتے ہیں کہ بے شک سورج بادل کے پیچھے چھپا ہوا ہو، لیکن سورج کی حرارت سے زمین محروم نہیں ہوتی، بے شک سورج پردے کے پیچھے، یعنی امام عصر کا سورج پردے کے پیچھے ہے، غیبت ہے، لیکن جو میں نے شروع میں بیان کیا، امام نے کہا ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، تمہارے پاس جو فیض پہنچ رہا ہے وہ ہماری وجہ سے پہنچ رہا ہے، تمہاری طرف توجہ ہماری وجہ سے۔ سورج اگر بادل کے پیچھے بھی ہو تو حرارت کا سبب ہے، زمین پر زندگی کا سبب ہے، زمین پر جو کچھ بھی چل رہا ہے نظام ہو، کس کی وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے۔ تیسرا نقطہ انہوں نے خوبصورت بیان کیا، کہتے ہیں کہ جو سورج جو نگاہوں سے اوجھل ہے، جس کے آگے بادل ہے، یہ بادل سورج کو نہیں ڈھانپ رہا بلکہ جو زمین پر لوگ موجود ہیں انہیں ڈھانپتا ہے، یعنی سورج کا پردہ، بادل کا پردہ سورج پر نہیں ہے، لوگوں پر ہے، پردہ غیبت امام پر نہیں ہے، میرے اور آپ کے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر پردہ پڑا ہوا، امام تو موجود ہے سورج کی مانند، امام رضا نے بیان کیا امام کا شمس تعالی، امام سورج کی طرح ہے، امام تو چھپ نہیں سکتا، ہاں لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں، جب انسان گھر میں بیٹھ جائے گا تو سورج نظر نہیں آئے گا، جب اپنے کھڑکی دروازوں کو بند کر دیں گے، پردے ڈال دیں گے، سورج کی روشنی بھی نہیں آئے گی، ہمارا دل بھی اسی طرح ہے۔ جس کسی نے اپنا دل زمانے کے امام کی طرف کیا، اس چمکتے ہوئے سورج نے اس کو اپنی حرارت عطا کی، جس کسی نے اس سے اپنا رخ موڑا وہ اندھیرے میں چلا گیا۔ امام نے بیان کیا سورج روشنی کی مانند ہے، امام عصر کے حوالے سے بیان کیا، امام نے کہا میری مثال بادل کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کی ہے۔ آخری نقطہ بیان کر دوں آقا جوادی عاملی کا، انہوں نے کہا جو زمین پہ رہ رہا ہے سورج تو اس کے اوپر بادل کا ٹکڑا ہے، سورج پہ تھوڑی ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، اس پہ بادل کا ٹکڑا تھوڑی آتا ہے۔ انہوں نے پھر آخری کہا کہ اور یہ بادل کا ٹکڑا بھی اس کے لیے ہے جو زمین کے اوپر ہے، اگر یہ زمین کی فضا سے باہر نکلے، سورج بادل سے اوپر چلا جائے، تو پھر اس کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ اسی طرح ہم انسان بھی ہیں، زمین پر ہیں، یعنی زمین سے چپکے ہوئے ہیں، زمین سے وابستہ ہیں، زمین کی محبت ہمارے اندر ہے، طبیعت کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مشاغل میں مشغول ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اپنے نفوذ کو ارتقا دیں، ترقی کریں، معنویت کے میدان میں آئیں، امامت کی طرف رخ کریں، تو ہماری مثال اس شخص کی مانند ہوگی جو پرواز کرتے ہوئے بادلوں سے اوپر چلا جائے، جب بادلوں سے اوپر چلا جائے گا تو اب سورج اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بلا واسطہ سورج کا مشاہدہ کرے گا۔ یہ دوران غیبت کبریٰ میں چند لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ امام عصر سے شرف ملاقات ملا، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو زمین کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، معنویت میں ترقی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچاتے ہیں کہ بلا واسطہ امامت کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ راستہ کھلا ہوا ہے سب سے۔ بس امام نے بیان کیا امامت کی اہمیت ہے عزیزوں، امام علی رضا علیہ السلام اس زمانے میں جہاں امامت سے لوگوں کو دور کیا گیا، امام نے اسی زمانے میں ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ امامت کو بیان کیا کہ جس امامت کو تم کنارے لگانا چاہتے ہو، امامت کنارے لگنے والی نہیں ہے، یہ امامت زندانوں میں ڈالنے سے اس پر فرق نہیں پڑتا, یہ محبت خدا نے دی ہے دلوں کے اندر. عزیزوں ان حالات میں امام نے زندگی گزاری, امام کو مرف بلوایا گیا یعنی خراسان. میں نے عرض کیا کہ جو اب حکمت عملی دشمن کی تھی وہ جلاوطنیوں کی تھی, امت سے رابطہ کاٹنے کی. امام کو مرف بلایا گیا, اب امام کی جو مصائب میں کیفیت ہے وہ اس طرح سن لیں کہ امام حسین اور امام علی رضا علیہ السلام میں چند شباہتیں. تاریخ میں ایسے آیا کہ سجستانی نامی ایک شخص وہ بیان کرتا ہے کہ جب خراسان سے آنے والے سپاہی آئے امام علی رضا کو لینے کے لیے اور امام نے دیکھا کہ اب ناگزیر ہیں, جانا ہے, جانا پڑے گا امام رسول اللہ کے حرم میں زیارت کے لیے. سجستانی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ امام رضا آتے ہیں, قبر رسول پر جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, پلٹ کر آتے ہیں, لیکن دروازے پر پہنچ کے دوبارہ پلٹ جاتے ہیں, پھر رسول اللہ کی قبر پر جا کر گر پڑتے ہیں. یہ وہی جملے ہیں جو آپ نے امام حسین کے لیے بھی سنے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں تو نانا کی قبر پر آتے ہیں, نانا کی قبر پر آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابتا, ہے میرے بابا آپ پر سلام ہو, یا رسول اللہ اے جد رسول میرے پر سلام ہو, اے رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں, یا رسول اللہ گواہ رہیے گا اس قوم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, مجھے مدینہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. امام حسین جملے ادا کر کے نکلتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں قبر رسول سے لپٹ جاتے ہیں. وہی عمل امام علی رضا کا ہے. امام رضا آتے ہیں سجستانی کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بار بار آ رہے ہیں واپس جاتے ہیں پھر قبر سے لپٹتے ہیں. آگے بڑھ کر کہتا ہے میں کہتا ہوں مولا اتنے اضطراب کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنے مضطرب ہیں؟ امام اس سے پلٹ کر کہتے ہیں اے سجستانی یہ میرا اس زیارت آخری زیارت ہے, میں اس کے بعد واپس اس وطن میں پلٹ کر نہیں آؤں گا, میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا. عزیزوں یہ سجستانی نے بیان کیا. اس کے بعد حسن وشا بیان کرتا ہے کہ امام نے بعد کے زمانے میں اس سے بیان کیا کہ جب مجھے مدینے سے نکالا جا رہا تھا تو میں مدینے سے نکل رہا تھا. اب یہ جو میں نے پہلی روایت پڑھی اس کو مکمل کر دوں اس طرح کہ امام رضا کے لیے مدینے سے نکلنا کتنا دشوار ہے, بار بار قبر رسول پر آ رہے ہیں. عزیزوں میں فقط ادب کے ساتھ ایک جملہ امام کی بارگاہ میں عرض کروں, مولا آپ یقیناً جد کا مدینہ ہے لیکن اس مدینے میں آپ نے اپنے نانا کو دیکھا تو نہیں تھا, رسول اللہ کے ساتھ زندگی تو نہیں گزاری تھی, آپ پر اتنا دشوار ہے اس مدینے کو چھوڑنا, تو جس حسین نے اس مدینے میں اپنے نانا کے ساتھ زندگی گزاری تھی, جس مدینے کے و دیوار نے حسین کو رسول اللہ کے شانوں پر سوار دیکھا تھا, جس مدینے کی مسجد نے وہ منظر کئی بار دیکھا تھا کہ حسین آتے ہیں مولا خطبہ دے رہے ہیں, رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, حسین جب آگے بڑھتے ہیں بچپن کے تقاضے میں اگر کبھی قدم ڈگمگاتا ہے حسین گرنے کے نزدیک ہوتے ہیں رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر آ جایا کرتے ہیں. امام حسین پہ نکلنا کتنا دشوار تھا. دوسری روایت حسن وشا نے بیان کی, کہتے ہیں کہ امام رضا نے مجھ سے کہا جب مجھے مدینے سے نکالا گیا جماعت عیالی میں نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا, فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يَبْكُوا عَلَيَّ حَتَّى أَسْمَعَ, جب سب جمع ہو گئے نا میں نے سب سے کہا اب اتنی اونچی آواز میں رو کہ میں تمہارے گریے کو سن سکوں. یعنی امام رضا ابھی مدینے سے نکلے نہیں ہیں مگر خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ خبر آخری ودا ہے. امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس کو میرے اوپر رونا ہے ابھی میرے سامنے رو, میں آنسوؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں گریے کو سننا چاہتا ہوں. بلند آواز میں بیویوں نے رونا شروع کر دیا. بس عزیزوں یہاں سے آپ کا بھی ذہن گیا کربلا, میرا بھی ذہن گیا کربلا, اس وداع آخر کی طرف گیا جب میرا مولا خیمے میں آیا, آواز دیا زینب یا کلثوم یا رقیہ علیکنی من السلام, اے زینب اے رقیہ اے ام کلثوم میرا آخری سلام ہو, حسین تم سے وداع کرنے آئے ہیں. عزیزوں بس یہ وداع امام حسین کا کس قدر شدید تھا. میں وہاں عرض کروں مولا رضا کے ساتھ جو مستورات ہیں اپنے گھر میں موجود ہیں, سب کے سروں پر ردا محفوظ ہے, امام عالم غربت میں نکل کر جائیں گے, مگر جو وداع حسین ہے اس نے بیویوں کے دل پر کیا گزاری ہوگی. بیویوں کو معلوم ہے حسین جا رہے ہیں, کچھ لمحے بعد اشقیہ انہی خیموں میں آ جائیں گے, یہ آخری وداع خبر دے رہا ہے کہ یہ سروں میں ردا باقی بچنے والی نہیں ہے, یہ آخری سلام خبر دے رہا ہے, ہاتھوں میں رسن بندنے کا وقت آ گیا ہے. اجرکم اللہ. بس عزیزو مولا رضا کی بھی یہ کیفیت ہے, وہاں پر امام حسین نے بھی ودا کیا تھا, آخری چندوں کا اعتقاد آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کی زحمت تمام ہوئی عزیزوں، بس اس امام رضا علیہ السلام اور امام حسین کے ساتھ ایک شباہت اور بیان کر دوں، امام علی رضا علیہ السلام کی بھی ایک بہن ہے جو اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی ہے، جو اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہے، مگر یہ بہن مدینے سے بھائی کے ساتھ نکل نہ سکی تھی، مگر جب بھائی کا قیام طولانی ہو گیا، بھائی پلٹ کر مدینے نہ آیا، تو حضرت معصومہ کے دل میں بھائی سے ملنے کی آرزو جاگی، بس اب یہ بہن مدینے سے نکلی ہے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے ایران پہنچی ہے، مگر جب قم میں پہنچی تاریخ میں دو چیزیں بیان ہوئی، ایک جگہ پر جناب معصومہ کو زہر دیا گیا، اس کے اثر سے معصومہ کی شہادت ہوئی، دوسری روایت میں ایسے آیا جب قم کے نزدیک پہنچی تو امام رضا کی شہادت کی خبر دریافت کی، اب اس بہن سے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر برداشت نہ ہوئی، آہستہ آہستہ حضرت معصومہ غم کی اس کیفیت میں جانا شروع ہوئی، ایک ایسا مرحلہ آیا معصومہ کا دم قم میں نکل گیا، میں حضرت معصومہ سے کہوں گا اے معصومہ قباب نے اپنے بھائی کو دیکھا نہیں، شہادت کے وقت کیفیت کو دیکھا نہیں، مگر خبر شہادت سنی ہے، مگر آپ کو یہ بتایا تو گیا ہوگا نا کہ مولا رضا کا جنازہ اٹھایا گیا تھا، جب جنازہ بلند ہوا تھا ارے خراسان میں آہو بکا تھی، آل محمد مارا گیا، عالم محمد مارا گیا، ارے امام رضا کو شان سے دفنایا گیا، سلام اس بہن پر جس نے چند قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کے گلے میں چلتی چھری بھی دیکھی، سلام اس بہن پر جس نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مقتل میں بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑے ہوئے بھی دیکھا، ارے سلام ہو زینب پر جس نے اپنے بھائی کا سر کبھی نو کے نیزہ پر دیکھا، کبھی عبید اللہ کے سامنے ارے کبھی یزید کو سر میں چڑھی ہوا۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ لَعْنَ وَلَا ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ تَابِعٍ لَهُ وَلَا ظَالِكَ اللَّهُمَّ لَعْنَهُمْ جَمِيعًا